نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا بھی ارادہ کیا تھا مختلف طریقے سے، اور اب جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی نفرت، کفار کی نفرت، کفار کی دشمنی وغیرہ قرآن شریف سے اور عام طور پر مسلمانوں سے جو اور اسلام سے ان کی مخالفت ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ہماری آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہے، جب ہماری باتیں ان پر ان کو سنائی جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سناتے تھے، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، تو وہ ایسے کہتے کہ ہم نے سن لیا، جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب بات سننی نہیں ہوتی، جیسے جماعت کش میں بھی جاتی ہے اور وہ لوگوں کو بلاتے ہیں تو لوگ نے کہا یہ بات تو ہم سے سن چکے، ہم کوئی نئی بات کہو، یہ بات تو ہم سن چکے، یہ تو پرانی بات ہے. ایسے بہت سے مرتبہ بیانوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بات جو ہے وہ آدمی بات کرتا ہے لیکن لوگ سمجھتے کہ یہ بات ہم سن چکے. یہ بات جو ہے خاص کر حارث ابن نضر ابن حارث، یہ ان کی بات تھی. یہ بہت سخت دشمن تھا مسلمانوں کا اور بہت مخالف تھا اسلام کا، قرآن کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس نے کہا، اور ایسے ہی دوسرے کفار سے بھی منقول ہے کہ سمعنا، یہ بات تو ہم سن چکے ہیں، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہتے تو ہم بھی ایسی بات کہتے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کوئی نئی بات نہیں ہے. اور یہ جو ہے نضر بن حارث، یہ کافی سفر کر چکے تھے دنیا میں، فارس، حرہ، اسکندر وغیرہ، اور یہ ان تمام حالات اور تمام جگہوں سے واقف تھے اور وہاں کے بادشاہوں کی باتیں اس نے بہت سن رکھی تھی اور وہاں کی واقعات، تو یہ بھی اپنی مجلس میں یہ باتیں سناتا تھا کہ دیکھو یہاں یہ باتیں، خدا جگہ دنیا میں وہ باتیں، یہ ایسی باتیں. تو اگر میں چاہتا تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے ہیں میں بھی ایسی بات کر سکتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، غصہ آ رہا ہے ایک دوسرے پر، تو ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے پکڑ لو ورنہ میں ابھی اس کو مار ڈالوں گا. تو اگر آپ کو مار ہی ڈالنا ہو تو کیوں نہیں مار ڈالتے ہو؟ یہ خامخواہ کی بات ہے کہ مجھے پکڑ لو کہ ورنہ میں ابھی اس کو قتل کر ڈالتا ہوں. تو ایسے ہی یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم بھی ایسے بات کہہ سکتے تو کیوں نہیں کہتے. جب ایسے بات کہہ سکتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کی باتیں تو کیوں نہیں ایسی باتیں کہتے ہو. حقیقت میں یہ ہے کہ کہاں قرآن پاک کلام اللہ تعالی کی وحی اور کہاں یہ نظر بن حارث کی باتیں, کہاں دنیا والوں شاہ ایران و فارس کے اور اسکندر کے اور یہ دنیا کی چیزوں اور یہ دنیا کے یعنی ادھر ادھر کی باتیں وغیرہ, کہاں دونوں کوئی مناسبت ہی نہیں ہے کلام اللہ سے اور ان باتوں سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہے. کہاں کوئی ایسی بات کہہ سکتا ہے جیسے قرآن کی بات. یہاں تک کہ قرآن کی بات ایسی بات ہے جو تورات میں نہیں ہے, زبور میں نہیں ہے, انجیل میں نہیں ہے. یہ سب سے اونچا کلام ہے اور یہ کلام اللہ ہے. کون اس کے برابر ہو, کون ایسی بات کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا ہے. تو یہ تو ایسے خامخواہ ان کی باتیں کہ اگر ہم چاہتے لوگوں کو دھوکہ اور لوگوں کو دھوکہ میں ڈالنے کے لیے ایسی باتیں آدمی کہتا ہے کہ میں بھی ایسی بات کر سکتا ہوں. تو ایسے ہی ہمیں بھی سوچنا چاہیے ہمارے متعلق. جو آدمی کوئی بیان کرتا ہے تو ہم کہتے کہ میں بھی ایسے بیان کر سکتا ہوں, لیکن جب موقع آتا ہے تو ایسے بیان ہم نہیں کر پاتے. بہت سے لوگ ایسے کہتے جیسے یہ آدمی ترجمہ کرتا ہے, میں بھی ایسے ترجمہ یا اسے بہتر کر سکتا ہوں, لیکن ایسے نہیں کر پاتے. تو یہ بات ہوتی ہے لوگوں کے عادت میں, بات ٹالنے کے لیے بات وہ ان سے کوئی بات بنتی نہیں تو کیسے ہم بھی ایسے کر سکتے. تو یہ کفار کی یہ ایک بات. ان ھذا الا اساطیر الاولین, یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. نعوذ باللہ, قرآن شریف اور پہلے لوگوں کی کہانیاں اور جو حقائق ہے ہود علیہ الصلاۃ والسلام کے قوم کا, لوط علیہ الصلاۃ والسلام کے قوم کا, جتنے اقوام پہلے آئے یہ کوئی اساطیر الاولین ہے. یہ کتنے حقائق رکھتے ہیں اور یہ مکہ شریف قریش والے مکے والے جانتے تھے. یہ سفر کرتے تھے, شام کا سفر ان کا ہوتا تھا تجارتی, اور ایسے ہی یمن کا سفر شمال اور جنوب میں, اور یہ ان کے آثار جو تھے جہاں اللہ کا عذاب ان لوگوں پر آیا یہ وہاں سے گزرتے تھے ان کے اسفار میں اور وہ دیکھتے تھے. تو یہ اساطیر الاولین نہیں ہے کہانیاں, او لیڈی سٹاکس جیسے کہ پرانے لوگوں کی باتیں, یہ ایسی باتیں نہیں تھی. یہ تو یعنی قرآن شریف ہے اور قرآن شریف نے جگہ جگہ ان کو چیلنج کیا. فاتو بسورت من مثلی, فاتو بآیت, فاتو بعشر آیت, کتنے مرتبہ. اور قریش جو ہے عرب والے اپنے آپ کو عرب اس لیے کہتے ہیں کہ ہم بول سکتے ہیں, اور عجم جو ہے اس کا معنی کہ یہ لوگ گنگے ہیں, بول بھی نہیں سکتے, یعنی بہت فصیح اور بلیغ تھے اپنی عربی زبان میں, اور ان کے شعراء بھی زبردست اشعار کہتے تھے اور وہ کعبہ شریف کے دروازے پر لٹکاتے تھے. لیکن جب سورت انا اعطینا نازل ہوئی اور کسی نے وہ دروازے پر لٹکایا, اس دن سے ان کا یہ رسم بند ہو گیا کہ اس کے برابر کوئی نہیں کوئی بات کہہ سکتا ہے. اگر وہ زیادہ سے زیادہ کوئی بات بنا سکتے تو قرآن شریف نے فرمایا والسماء ذات البروج, تو انہوں نے کیا بنایا, والنساء ذات الفروج. تو یہ کوئی مناسبت ہے کوئی کہیں کہ کوئی مناسبت ہے کوئی کلام اللہ سے؟ کوئی ایسی بات کبھی کوئی قرآن شریف جیسے بات کوئی کبھی کہہ سکتا ہے؟ لیکن یہ لوگ کہتے تھے یہ اساطیر الاولین ہے. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ, یہ بھی یہی نظر بن حارث کی بات ہے, ابو لہب کی طرف بھی یہ منسوب ہے. بہرحال یہ بھی ایسے کہتے تھے, دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر یہ دین اسلام کا دین, پہلا اعتراض قرآن شریف پر تھا کہ اساطیر الاولین ہے نعوذ باللہ, اب دوسرا اعتراض ان کا دین کے بارے میں, ان کا نہ ہادا یعنی ہاد دین هو الحق من عندك, اگر یہ دین سچا ہے آپ کی طرف سے, یہی سچا دین ہے, اور یہ بھی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ ایسے باتیں کہتے کہ دیکھو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ دین نعوذ باللہ اسلام کا دین حق دین نہیں ہے نعوذ باللہ. اگر یہ حق دین ہے تو میں اتنی جرأت کرتا ہوں اور اتنی میں ہمت کرتا ہوں کہ میں خدا, یہ لوگ بھی خدا کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے, شریک سب ان کے بتوں کو شریک مانتے تھے. تو اللہ سے انہوں نے دعا کی کہ ان اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک, اگر یہ سچی بات ہے, قرآن شریف سچا دین سچی کتاب ہے, اسلام سچا دین ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سچے رسول ہے, اگر یہ بات ایسی ہے اور ہم نہیں مان رہے ہیں, فامطر علینا حجارتا من السماء, تو آپ برسائے ہم پر پتھروں کو آسمان سے, یعنی آپ ہمیں عذاب دے, او اتنا بعذاب علیم, یا کوئی اور دردناک عذاب آپ ہم پر لے آئے, یعنی کوئی بھی عذاب. اگر یہ سچا دین ہے اور ہم نہیں مان رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں عذاب پہنچنا چاہے. لیکن اللہ تعالیٰ دو جواب تو اللہ تعالیٰ نے آگے دے دیا کہ کیوں اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیج رہے, اور ایک اور جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اللہ موقع دیتا ہے دنیا کے اندر, آدمی گناہ کرتا ہے اللہ فوراً نہیں پکڑ لیتا ہے. یہ ایسا ہے جیسے کہ طالب علم امتحان کا پرچہ لکھ رہا ہے, اب استاد وہاں سے گزرتا ہے نگران اور وہ دیکھتا ہے انہوں نے غلط لکھا, تو ان کو نہیں بتاتے کہ دیکھو یہ تم نے غلط لکھا, وہ چھوڑ دیتے ہیں ان کو, لیکن بعد میں جب جانچیں گے تو وہاں صفر لگا دیں گے, یہ اس نے بالکل سب غلط لکھ دیا, جو سوال نہیں تھا غیر کوئی جواب لکھ دیا, یا اس نے بالکل غلط لکھ دیا. تو ایسے ہی اللہ, تو یہ امتحان گاہ ہے دنیا, تو یہاں آدمی غلطی کرتا ہے اللہ فوراً نہیں پکڑتا, اللہ چھوڑ دیتا ہے, یہ ایک وجہ. دوسرا یہ کہ اللہ تعالی ارحم الراحمین ہے, اللہ تعالی غفور الرحیم ہے, اللہ موقع دیتا ہے کہ تم توبہ کرو, استغفار کرو, اپنے آپ کو درست کرو, اللہ کچھ نشانیاں ایسا بتا دیتے ہیں, ایسے کوئی حالات اللہ لے آتے ہیں, جیسے کہ اس وقت بارش نہیں ہے, صلاۃ الاستسقاء تو ہم پڑھتے ہیں لیکن اصل چیز بارش کے رکنے کی وجہ اللہ کی رحمت رکی ہوئی ہے, اور اللہ کی رحمت رکتی ہے گناہوں کی وجہ سے, تو آدمی کو توبہ کرنا چاہیے. اپنی ذاتی زندگی میں بھی کوئی حالات آئے, اجتماعی زندگی میں کوئی حالات آئے, تو اصل چیز ہے کہ آدمی توبہ کرے, لیکن آدمی کی نظر اکثر ان کی نیکیوں کی طرف جاتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نیک ہوں اور پتہ نہیں یہ مصیبت کیوں آئے, اور جو اس کی غلطیاں ہیں گناہ ہیں اس کی طرف اس کی نگاہ نہیں جاتی, یا آدمی دوسروں کو دیکھتا ہے دوسرے گنہگاروں کو اور وہ سمجھتا ہے کہ دیکھو وہ لوگ کتنے گناہ میں ہیں میں تو کتنا نیک ہوں, اور یہ نہیں سوچتا کہ میں خود جو ہے میرے اندر کتنی برائیاں ہیں اور مجھے اپنا سوچنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ مختلف وجوہ سے فوراً عذاب نہیں دیتا, یا اللہ تعالیٰ نے دو وجہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ کیوں اس وقت ان کو عذاب باوجود ان کے دعا مانگ رہے, کعبہ شریف کے غلاف کو پکڑ پکڑ کے دعا مانگ رہے اور اللہ سے مانگ رہے کہ یا اللہ ہم پر عذاب بھیجو, لیکن اللہ تعالیٰ کیوں عذاب نہیں بھیجتا, دو وجہ سے. وما كان الله ليعذبهم, اللہ ان کو عذاب کرنے والا نہیں ہے, یعنی اس وقت ابھی فوراً, ایک وجہ یہ ہے وانت فیہ کہ آپ ان میں موجود ہو, یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک ہمیشہ یہ اللہ تعالی کا سنت اور اللہ کا طریقہ رہا, جب تک کہ نبی قوم کے اندر ہوتا ہے تو اللہ کا عذاب ان پر اللہ مسلط نہیں کرتے. اللہ تعالی کبھی نبی کے ہوتے ہوئے الا قوم یونس, صرف یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم, اور وہ بھی عذاب آ چکا تھا, یونس علیہ الصلوۃ والسلام قوم سے باہر کنارے شہر کے کنارے چلے گئے تھے, اور لیکن یہ لوگ انہوں نے ہوشیاری کی, وہ گئے توبہ کیا, توبہ کی استغفار کی, ان کے بچوں کی رونے کی آواز آئی اور اللہ سے التجا کی اور اللہ تعالی سے دعا مانگی, تو اللہ تعالی نے عذاب کو روکا, ورنہ اور نبی تھے بھی نہیں اس وقت, اگر عذاب آتا تو بھی بجا تھا، لیکن یہ لوگ نے توبہ استغفار کی طرف متوجہ دیا. تو ایسے ہی یہ یونس علیہ السلام کا واقعہ. تو ایسے ہی ہر نبی جو ہے، پہلے اللہ تعالی نے حق نبی کو حکم فرمایا کہ تم چھوڑ دو لوگوں کو، چلے جاؤ، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. تو اللہ تعالی نے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ نے لوگوں کے لیے دو امان، حفاظت کی چیزیں، پروٹیکٹ ہے، پروٹیکٹرز، دو امان اللہ تعالی نے لوگوں کو دیا. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، کہ جب تک کہ آپ مکہ شریف میں موجود تھے اللہ نے عذاب نہیں بھیجا. تو اسی طریقے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے، اللہ تعالی نے عذاب ایسے جیسے پہلے قوموں کے اوپر عذاب آیا اللہ نے نہیں بھیجا. ایک تو وہ امان، تو جب تک کہ آپ ان میں موجود ہو تو یہ میرا قاعدہ ہے کہ میں عذاب نہیں بھیجتا ہوں. یہ لوگ عذاب اپنے نادانی سے اور اپنے ناواقفیت سے عذاب مانگ رہے، لیکن میں عذاب، ایک تو یہ وجہ بھی ہے جس کی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا ہے. دوسرا، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ تعالی ان کو عذاب کرنے والا نہیں ہے، ڈرا حالیہ کہ یہ لوگ استغفار کرتے ہیں. یہ لوگ کعبہ کا طواف کرتے تھے، روایتوں میں یہ آج تک آتا ہے کہ ننگے ہوتے طواف کرتے تھے، اور طواف لیکن وہ کہتے تھے غفرانک غفرانک غفرانک. تو جب تک کہ آدمی توبہ استغفار کرتا ہے تو ابھی اللہ تعالیٰ اپنے عذاب نہیں بھیجتا ہے، اور یہ تو کفار تھے اور یہ کہتے تھے غفرانک. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، اذا کان الاستغفار یفید الکفار، جب استغفار کافروں کو فائدہ پہنچتا ہے، فکیف لا یفید المؤمنین الابرار، تو مومنین جو ابرار ہے کیسے ان کو فائدہ نہ پہنچے، ان کو بھی ضرور اس کا فائدہ پہنچے گا. استغفار بہت بڑی عبادت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جس کے نامہ اعمال میں بہت استغفار ہے ان کا درجہ اور مقام بہت اونچا ہوگا. تو توبہ استغفار بہت بڑی چیز ہے. یہاں اللہ تعالی نے فرمایا یہ لوگ گناہ تو کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں استغفار بھی کرتے ہیں، اور ہماری حالت آج ایسی ہے، ہم ذرا سوچیں، ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہ ہول سیل کرتے ہیں، بہت سارے گناہ، اور استغفار تو زبان پہ آتا بھی نہیں آدمی کو استغفار. اور حالانکہ ہماری عبادت ایسی ہے اور ہماری توبہ ایسی ہے کہ ہماری استغفار اور توبہ پر استغفار کی ضرورت ہے، ہماری عبادتوں پر توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے. یہ جو آیت نازل ہوئے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحری کے ٹائم یعنی تہجد کا ٹائم لوگ استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی کی دعا مانگتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو چور ہے، زانی ہے، شرابی کبابی ہے، یہ لوگ ہیں کہ وہ استغفار؟ فرمایا، نہیں عائشہ، یہ تو وہ لوگ ہیں جو رات کو جاگے اللہ کی عبادت کرے، لیکن وہ اس درجے معرفت ان کو حاصل کہ یا اللہ آپ کا حق ہم ادا نہیں کر سکے، جیسے آپ کی عبادت ہمیں کرنی چاہے ایسے ہم نہیں کر سکے، اور وہ استغفار کرتے تھے. تو استغفار تو لازم ہے ہم پر. جو آدمی اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے اس کو بھی استغفار لازم ہے، اور جو گنہگار ہے کھلم کھلا، وہ تو ظاہر ہے کہ اس کو تو کتنے استغفار کرنی چاہے. تو یہ ہے دو چیزیں جو اللہ تعالی نے یہاں بیان کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالی کو ابھی فوراً باوجود ان کے مانگنے سے، عذاب مانگنے سے، اللہ تعالی نے عذاب نہیں بھیجا. ایک تو یہ ہے کہ جب تک کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان میں موجود ہے اللہ نے فرمایا میں عذاب نہیں بھیجوں گا. دوسرا یہ کہ جب تک کہ یہ استغفار کرتے ہیں، ہاں آخرت میں پھر پکڑ ہوگی، لیکن پھر یہاں اللہ تعالی جب تک کہ استغفار کرتے ہیں، تو استغفار کو آدمی کو لازم پکڑ لینا چاہے. اور دو اور بھی وجہ جو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی مہلت دیتا ہے، اللہ تعالی یہ امتحان گاہ ہے، امتحان گاہ میں فوراً آدمی کی پکڑ نہیں ہوتی، جہاں جب پرچہ دیکھا جاتا ہے اس وقت پھر پکڑ ہوتی ہے. اور دوسرا یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ توبہ اور استغفار نہ کرے, یہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے, یہ تو پورے طور سے مستحق ہے عذاب کے, ہر اعتبار سے مستحق ہے عذاب سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا ستارے, قرآن شریف کا نعوذ باللہ مذاق اڑاتے, مسلمانوں کو کتنی تکلیف دیتے ہیں, کعبہ شریف کتنی مقدس جگہ, اللہ کا گھر, وہاں 307 بت رکھے ہوئے اور وہاں طواف کرتے ننگے, اور ان کی عبادت جیسے آگے آتی ہے تالیاں بجانا, ہاتھوں کو ایسے تالیاں بجانا اور سیٹیاں مارنا, تو یہ ان کی عبادت تھی. تو ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب کیوں نہ آئے, عذاب ضرور آنا چاہیے. تو وما لهم اللہ يعذبهم اللہ, یہ لوگ ایسے نہیں ہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے. اور وجہ کیوں ان کو وجہ, وہ مان بھی رہے ہیں, وہ مستحق بھی ہے عذاب کے, اور کیوں مستحق ہے, وہم يصدون عن المسجد الحرام, جو صحیح عبادت مسجد حرام کی ہے, یعنی وہاں کا صحیح طواف, نماز, دعا, ذکر, تلاوت وغیرہ جو وہاں کی عبادت ہے وہ اسے روکتے ہیں اور غلط چیزیں وہاں کرتے ہیں. آج عام متن جن کے ہاتھوں میں حکومت ہے پوری دنیا میں, غیر مسلم تو غیر مسلم, مسلمانوں کی ملکوں میں بھی جن کے ہاتھوں میں حکومت ہے وہ بھی اس شریعت سے روکتے ہیں اور اسلامی قوانین سے روکتے ہیں اور غلط چیزیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا عذاب کا آنا ایک امر لازمی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے اور مختلف وجوہ سے فوراً اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا. اور ایک اعتبار سے اگر آدمی سوچے تو یہ کم عذاب ہے کہ آدمی گناہ میں مبتلا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں, بلکہ وہ خوش ہو رہا ہے کہ میں گناہ میں مبتلا ہوں. آدمی اسلام کے کتنے آج مخالفت ہو رہی ہے اور لوگ اس کو کمال سمجھ رہے کہ ہم اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کر رہے ہیں, تو یہ تو لوگ مستحق ہے عذاب کے. وہم یصدون عن المسجد الحرام وما کانوا اولیاء, اور یہ اللہ تعالیٰ کے دوست نہیں ہے, اور یہ نہ تو حقیقت میں ان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ متولی بنے کعبہ شریف کے. یہ کفار جو ہے متولی مسجد کے متولی بننے کا پہلا شرط جو ہے ایمان ہے, اسلام ہے, آدمی نیک صالح ہو. اس کو بھی ہم سوچے, اکثر ہماری مسجدوں کے متولی حضرات جو ہیں وہ خلاف شریعت, ظاہری خلاف شریعت ان کا سب معاملہ ہوتا ہے, شریعت کے موافق بہت کم لوگ ایسے ہوتے جو متولی, اور یہ لوگ تو کافر لوگ تھے اور وہ کعبہ شریف حرم شریف کے متولی. تو اللہ فرماتی ان کو کوئی حق نہیں کہ وہ متولی بنے, اور نہ دوسرا ترجمہ اگر لینا ہو تو وہ نہ اللہ کے دوست بن سکتے ہیں, اور وہ ایسے نہیں کہ وہ جو دعا مانگے ان کی دعا قبول کی جاوے, کہ وہ مانگے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہو وغیرہ. ان اولیاؤہ الا المتقون, ہاں یہ جانو کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء, اللہ کے دوست وہی ہیں جو متقی ہوتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف نہیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتے ہیں, وہ لوگ ہیں وہ جو اللہ کی دوست اور اولیاء ہیں, اور وہی لوگ متولی بننے کے بھی مستحق ہیں, یعنی ملک کے بھی متولی کے امور سلطنت وہ صحیح چلائے, وہی لوگ جو اللہ تعالیٰ جو متقی ہے اصل, وہ لوگ حق رکھتے خلیفہ بننے کے, وہ لوگ حق رکھتے ہیں کہ مسجد کے متولی بننے کے, کوئی اسلامی انجمن ہو, اسلامی کام اس سے ہو, وہی لوگ مستحق ہیں کہ وہ اس کام کو چلائے جو متقی ہو. تو یہ شرط ہے کہ متقی. ولیکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ اس بات کو سمجھتے نہیں اور جانتے نہیں, اور افسوس ہے آج یہ تو کفار کے متعلق, اور وہ سخت کفار جو سخت سے سخت کفار کبھی آئے دنیا میں, وہ آئے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مقابلے میں آئے, یہ ان کے بارے میں. لیکن آج ہمارے اندر, ہمارے مسلمانوں میں, ہماری مسجدوں کے متولی, ہمارے اسلامی ملکوں کے جو سربراہ ہے بڑے لوگ ہیں وہ لوگ بھی اس بات کو نہیں جانتے کہ اصل چیز تقویٰ ہے اور تقویٰ میں سب سے پہلی چیز ایمان ہے ایمان کے صفات جیسے آج مولانا یونس پالنپوری صاحب دامت برکاتہم نے بیان کیا آپ سب لوگ نے سنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کیسے متقی کیسے ان کے حالت حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کیا ان کی حالت تھی یہ صفات والے پھر کام صحیح چلتا ہی دنیا میں لیکن وہ تو ہم بہت آسانی سے اتنے بڑے لوگوں کی مثالیں دیتے ہیں لیکن خود ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمارے اندر ہماری حالت کیا ہے ہماری نمازوں کی کیا حالت ہے ہمارے ایمان کا کیا حالت ہے تقویٰ کا توکل کا ہم کتنے کمزور ہم کتنے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں جی
وما كان صلاتهم عند البيت إلا رخاء وتسبية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون
بس جیسے کہ اوپر بیان ہوا کہ مسجد کے کعبہ شریف کے متولی جو یہ لوگ اپنے آپ کو اللہ کے اولیاء سمجھتے تھے لیکن کیا کرتے تھے یہ ایسا ہے جیسے کہ ایران جانا ہوا ایک مرتبہ وہاں ایک مولانا عبدالحمید صاحب ہے بہت اچھے عالم ہیں ماشاءاللہ بہت بڑا مدرسہ چلا رہے ان کا بیٹا جو ہے مولانا الیاس وہ تبلیغی آدمی بہت اچھے ہیں ان کے ساتھ کافی رہنا ہوا تو یہ وہاں کی شیعوں کے بارے میں نے ان سے انہوں نے کہا کہ جمعے کی نماز کے لیے بہت تھوڑے لوگ آتے جمعے کی نماز کے لیے کیوں کیونکہ ان کے نزدیک جمعہ کی نماز سنت ہے فرض نہیں ہے تو بہت کم لوگ جاتے ہیں اور حالانکہ سنیوں کی مسجد بھر جاتی ہے تو ان کو دشمنی ہے سنیوں سے دوسری کئی ایسی چیزیں انہوں نے بتائی پھر میں نے بتایا اگر یہ بات ہو ہے تو پھر ان کا مذہب ان کا دین کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کا دین شیعوں کا دین عملی طور پر پریکٹیکلی کیا ہے صرف دو چیزیں ایک نعوذ باللہ صحابہ کو گالی دینا جو زیادہ گالی دیتا ہے وہ زیادہ دیندار وہ زیادہ پکا شیعہ ان کے نزدیک مسلمان نعوذ باللہ دوسرا یہ کہ مزاروں پہ جانا بس یہی کہ مزاروں پہ جانا جیسے کہ بریلوی حضرات بھی مزاروں پر جانے کو بہت بڑی عبادت سمجھتے ہیں فرض نماز پوری رات مزار کے اوپر قوالی کریں گے اور دف بجائیں گے اور طرح طرح کی چیزیں کریں گے جہاں پردہ نہیں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں وہاں بہت سے خرافات ہیں اور فجر کی اذان ہوتی ہی سب جا کے سو جاتے ہیں فجر کی نماز نہیں پڑھتے تو یہ فرائض کی ادائیگی نہیں لیکن حرام کا ارتکاب تو ایسے ہی یہ لوگ بھی ایسے تھے کہ ان کی عبادت اور ان کا دین کیا تھا وما کان صلاتهم ان کی نماز عند البیت کعبہ شریف کے پاس کیا تھا الا مکاہوں و تسدیہ مگر یہ کہ سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا یعنی یہی وہ کرتے تھے اور ساتھ میں غفرانک پڑھتے تھے اور یہ سب ایسے کام کہ اللہ کا عذاب فوراً ان پر آ جاتا لیکن اللہ کی حکمت کے اللہ فور اور انہوں نے مانگا بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ اللہ تعالیٰ نے وہ فوراً ان پر عذاب نہیں بھیجا وجوہات بیان ہو چکے اور یہ ان کی عبادت تھی یہ ان کا دین تھا لیکن آخرت میں ان کو اس کا عذاب ملے گا فذوقوا العذاب اب چکھو وہ عذاب جو آپ مانگ رہے تھے ان کان ھذا ھو الحق من عندک یہ جو آپ مانگ رہے تھے کہ یہ اگر حق ہو تو اب جو ہے چکھو اس کو آخرت میں اللہ آخرت یوم جزا ہے یہ دار العمل ہے وہ یوم جزا ہے دار الجزا ہے وہاں جزا ملے گا بما کنتم تکفرون وہ جو تم کفر کرتے تھے اس کا بدلہ اب تمہیں ملے گا جیسے کہ طالب علم نے پرچہ لکھا اس نے بہت کچھ لکھا لیکن سب غلط لکھا اور وہ سمجھتا ہے سب باہر نکلا تو کہا میں نے تو 10 صفحے لکھے، میں نے تو 20 صفحے لکھے، مجھے تو 100 نمبر ملیں گے، مجھے تو 120 نمبر ملیں گے، اتنا میں نے لکھا، لیکن جب نتیجہ سامنے آتا ہے تو صفر ملا، فیل ہوا، کیونکہ سب غلط. تو یہ لوگ کام کرتے تھے لیکن غلط کام. اس سے ہم بھی سوچے کہ ہم بھی جو دین کا کام کرتے ہیں، دین کا علم رکھتے ہیں، وہ صحیح ہے بھی یا نہیں، ہم صحیح نماز بھی پڑھ رہے ہیں یا نہیں. آدمی خوش ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن اس کے نماز ظاہری بھی وہ صحیح ہے یا نہیں. ایک طالب علم نے مجھے بتایا جو پیر کے روز میں عصر کے بعد تو تھوڑا بہت کچھ ذرا مذاکرہ کرتا ہوں، تو ایک طالب علم آیا اور کہا کہ بعض طلبہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر، ایسے پڑھتے ہیں، اور جیسے کہ لہن جہی جلی بہت ہوتی بھی ہے، اور جس کے الحمد ال وہ وہاں جزم ہے الحمد، بعض پڑھتے ال، اگر ذرا غور کرے تو وہاں زبر پڑھتے ہیں الحمد، بہت تیزی سے آسانی سے آدمی اس کو نہیں، جو جید قاری ہوتا ہے وہ سمو پکڑ لیتا ہے. تو یہ ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے جو میں نے بیان کیا، اور اس پر ضرور توجہ کرے مولوی موسیٰ کہ طلبہ جو امامت کراتے خصوصاً، اور آپ یہاں اب بعد میں باہر جاؤ گے اور پھر وہاں نماز پڑھاؤ گے اور ایسے غلط غلط نماز وغیرہ، تو یہ بہت ضروری ہے. اذان صحیح نہیں ہے، اذانوں میں یا تو کھینچنا بہت ہوتا ہے، یا اذان اقامت کی طرح سے جلدی جلدی کہتے ہیں، اور اذان میں دو دو لفظوں پر وہ جمع کرنا اللہ اکبر اللہ اکبر، نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، جمع کرنا ہے. اور تکبیر میں دونوں کو چار اللہ اکبر کو ایک سانس میں، تو یہ بھی مشق بہت ضروری ہے. تو آدمی سمجھتا ہے کہ میں صحیح کرتا ہوں، میں دعا میرا وضو صحیح ہے، لیکن وضو کتنا صحیح ہے، کتنے لوگ ہیں وضو کے پانی کو ایڈجسٹ کرنے میں، گرم ٹھنڈا میں کتنا پانی وہ فضول خرچ ہوتا ہے، اور پانی چل رہا ہے اور جتنے کی ضرورت ہے صرف اتنا نہیں کھولا، بہت زیادہ کھولا، اور باتیں ہو رہی ہے ادھر ادھر کی گپ شپ کی باتیں وغیرہ، اور آدمی سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑی عبادت کرتا ہوں، وضو میں کر رہا ہوں، حالانکہ کتنا گناہ میں وہ آدمی مبتلا ہوتا ہے. تو بہت سے ایسے چیزیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، پوری مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے مصلیوں سے، لیکن کتنے لوگ ہیں جن کا دل مسجد کے اندر، دل جو ہے وہ کہاں اور کہاں گھوم رہا ہے، ہمارا ذہن وغیرہ کہاں اور کہاں. تو یہ تو بہت آسان ہے کہ وہ ما کان الصلاۃ من البیت الا مکاؤں و تصدیہ، کہ کفار کے متعلق ہم یہ کہہ دیں، لیکن ہم آدمی کو خود اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہے کہ اپنی عبادت بھی کتنے اسلام کے مطابق، سنت کے مطابق، اور ظاہری چیزیں، ہمارا لباس جو ہے جب مدرسہ کے ایام نہیں ہوتے کتنے ہم میں سے ایسے کہ ہمارے لباس غیر شرعی، ہماری شادیاں، ہم جب گھر جاتے ہیں تو وہاں پردہ کا کوئی اہتمام نہیں، ہم یہاں مدرسے میں ہوتے ہوئے ایسے ہم سمجھے ہم طالب علم ہیں، اور فضیلت طالب علم کے اللہ کے مہمان، اللہ کے رسول کے مہمان صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام چیزیں. لیکن طالب علم جو ہے ویڈیو دیکھتا ہے، طالب علم جو ہے پورنوگرافی دیکھتا ہے، تو ایسے طالب علم کے لیے ایسی فضیلت، تو ایسے ظاہری کو دیکھ کے اپنے آپ پر فیصلہ نہ کرے، سوچے کہ میرے اندر حقیقت، یہ صرف کفار کے متعلق نہ سوچے، اپنے بارے میں بھی سوچے کہ ہماری حالت کیا ہے، کیسی ہے. جی
فَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فيرحمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك بس
یہاں ایک اور خرابی کفار کی اور اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف اللہ بیان فرما رہے ہیں. یہ عذاب جو ان کو پہنچ رہا ہے اور ان کے اعمال بد کیوں ہیں. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ کے پیچھے ایک اور سبب ہے جس کی وجہ سے یہ گناہ ہوا. اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں. بہت مشہور بزرگ حضرت عبداللہ اندلوسی حضرت جی شیخ ابو عبداللہ اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ بہت بہت بڑے بزرگ گزرے. وہ اپنے تقریباً 10-12 ہزار مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے سفر میں. تو ایک جگہ عصر کی نماز ان کو پڑھنی تھی اور وہاں کے عیسائی یہودی اور یہ آتش پرست وغیرہ یہ لوگ نے ان کو منع کیا, پانی نہیں دیا وغیرہ, نماز نہیں پڑھنے دی وہاں. تو ان کے دل میں آیا کہ یہ لوگ اللہ کو ماننے والے نہیں, اور ذرا ان کی حقارت ان کے دل میں آئے, یہ لوگ اللہ کو مانتے نہیں, ہمیں نماز سے روکتے ہیں, ہمیں نماز پڑھنی ہے وغیرہ. تو ان کے دل میں تھوڑی سی ان کی حقارت آئے. اور حسنات الابرار سیئات المقربین اللہ تعالیٰ کو ایک سبق سکھانا تھا. تو وہ بہرحال آگے چلے گئے, ایک کنویں کے اوپر پہنچے جہاں پانی لوگ لے رہے تھے. وہاں پانی لینے لگے, وضو کرنے لگے سب. تو ایک عیسائی لڑکی پر ان کی نظر پڑی اور اس لڑکی کی محبت ان کے دل میں, اتنے بڑے شہر ان کے اس لڑکی کی محبت دل میں آئی اور اس کو اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنی تھی. کوئی حرام کام نہیں کرنا تھا, شادی کرنی تھی وہ نکاح. تو انہوں نے پیغام دیا تو انہوں نے کہا مجھے تو کوئی حرج نہیں, میں شادی کر لیتی ہوں لیکن میرے باپ کی اجازت کے بغیر نہیں. باپ سے پوچھا تو باپ نے کہا کوئی حرج نہیں, آپ شادی کر سکتے ہو لیکن اس شرط پر کہ آپ عیسائی بنے. تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہوئے. تو یہ وجہ, یہ گناہ جو ہے, یہ عیسائی یعنی کتنا بڑا گناہ, یعنی کفر, ارتداد, مرتد ہونا. لیکن اس کی وجہ پیچھے ایک اور گناہ تھا. پھر وہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا مجھے اس وقت اطمینان ہوگا کہ آپ یہاں ایک برس رہے اور سور کی نگرانی کرے, سور کو چرائے گریز کرائے, ان کو کھانا وغیرہ پانی وغیرہ دے. اس کے لیے بھی تیار ہوئے. ادھر پھر وہ ایمان کی دولت دل سے نکل گئے اور انہوں نے مریدوں سے کہا کہ جس کی وجہ سے تم لوگ میرے ساتھ رہے تھے اب وہ دولت میرے پاس نہیں ہے, آپ لوگ اپنے راستے پکڑو. لیکن مرید بھی پکے تھے, برابر دعا کرتے رہے, اللہ تعالیٰ سے روتے رہے, مانتے رہے. ایک سال کے بعد پھر وہ وہاں آئے اور ان کی دعا کی برکت سے اللہ نے پھر ان کو ایمان کی دولت دی اور انہوں نے توبہ کی اور صلیب جو انہوں نے لگایا کراس وہ نکال کے پھینک دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا. تو یہ سب پورا قصہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ بھی جو بھی گناہ آدمی کرتا ہے اس کے پیچھے ایک اور گناہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ گناہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر اور گناہ ہوتا ہے, پھر بڑے بڑے گناہ میں آدمی مبتلا ہوتا ہے. اور ایک اس میں یہ بہت یہ سورہ فتح جو ہے, سورہ فتح میں زیادہ تر مضمون صلح حدیبیہ کے بارے میں ہے. اور صلح حدیبیہ میں صحابہ کا مقام اللہ نے بتایا کتنا اونچا اللہ نے ان کا مقام بنایا. اور یہ کیوں, اور یہ اور اس کے بعد صلح حدیبیہ بظاہر شکست تھی مسلمانوں کے لیے لیکن حقیقت میں صرف فتح اور کامیابی نہیں لیکن بنیاد اسلام کی کامیابی آج تک جو اسلام دنیا میں موجود ہیں اور سب سے زیادہ لوگ کوئی مذہب کے پر چلنے والے آج مسلمان ہیں, وہ سب اس کی بنیاد وہاں صلح حدیبیہ. اور وہ سب حضور اور اس کے بعد آخر صورت میں اللہ تعالی نے ختم کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ محمد اللہ کے رسول ہے. پھر صحابہ کی مناقب والذین معہ اشداء علی الکفار یہ پورا جو ہے. اور پھر یہ سب جو ہے یہ کیوں, کیسے انہوں نے وہ مقام پایا, کیسے وہ اونچا مقام. پھر آگے کی سورت سورہ حجرات, اس میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا تمام آداب جو نبی کے ہیں براہ راست، اور ایسے ہی آداب جو ہیں اپنے سب بڑوں کے، ماں باپ کے، استاد کے، شیخ کے، بڑے لوگوں کے، جو جتنا زیادہ ادب کرے گا اتنا زیادہ اس کو نصیب ہوگا، جو بے ادب جتنا ہوگا اس کو اتنی زیادہ نقصان ہوگا، جو اور جو بد ادب ہوگا، ایک آدمی کے اندر ادب ہے، بڑوں کا ادب یہ بہت بڑی چیز ہے، ایک آدمی کے اندر ادب نہیں ہے تو اس کا نقصان بھی اتنا ہی ہوگا، اور ایک آدمی بے ادبی کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے، اس لیے آدمی کو بہت سوچنا چاہیے۔ تو یہ بھی یہ سب جو گناہ یہ لوگ نے کیا یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ کوئی اور گناہ اس کے پیچھے تھا جس کی وجہ سے آگے کا گناہ، تو یہاں ایک آگے کا گناہ اللہ تعالی نے فرمایا ان الذین کفروا، ایک ان کے اندر یہ خرابی تھی اور یہ گناہ یہ تھا کہ ينفقون اموالهم، یہ ان کے مال کو تو خرچ تو کرتے تھے لیکن کیوں خرچ کرتے تھے؟ لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو روکے اللہ تعالی کے راستے سے۔ یہ مثلا بدر کے جنگ کے موقع پر 12 سردار قریش کے، انہوں نے ذمہ داری لی کہ ہر روز ہم پورے فوج کے کھانے کا انتظام ہم کریں گے، اور روزانہ 10 اونٹ ذبح ہوتے تھے، اور ان کی فوج جو تقریباً 1000 آدمیوں کی تھی بدر کے لڑائی میں، وہ ان کو کھلاتے تھے۔ احد کی لڑائی کے لیے ابو سفیان نے 2000 آدمیوں کا انتظام کیا، فوجی ان کو اسلحہ وغیرہ سب کچھ لیا، اور جو ان کا قافلہ آیا بدر کے موقع پر، جو شام سے ان کا قافلہ تجارتی قافلہ آ رہا تھا، اس میں تقریباً 50,000 مثقال سلوہ، مثقال پیسے، وہ نفع ہوا، وہ سب انہوں نے احد کی لڑائی کے لیے خرچ کیا اور مسلمانوں کے خلاف۔ تو ایسے بھی ہی تو ایسے ہی یہ بھی ہم سے کفار کا نہ سوچے کہ آج بھی حکومتیں ان کے مستقل شعبے ہیں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کو، اسلام کے خلاف سازشیں کرنے کو، کتنے ویڈیوز بناتے، فلمز بناتے ہیں، کتنے چیزیں لوگوں کو تیار کرتے ہیں، ان کے جاسوس تیار کرتے ہیں، کتنا خرچ کرتے ہیں، سب اسلام لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لیے، اور خود مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرتے ہیں، اس کے لیے لوگوں کو پیسے دیتے ہیں، تیار کرتے ہیں، مسلمانوں کو پیسے دیتے ہیں اور علماء کو بھی استعمال کرتے اس میں، جس عالم کے زیادہ متبعین ہوتے ہیں لوگ ان کی باتیں مانتے ہیں تو مختلف طریقوں سے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو خرید لے، اور ان کو بہت بڑے پیسے دیتے ہیں، اور پھر جو ہے ان کو استعمال کرتے ہیں اسلام کے خلاف۔ سازش کے کوئی حد نہیں، اس کے باوجود اسلام پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، جیسے کہ مولانا یونس صاحب نے آج بیان کیا، پتہ نہیں وہاں کے بیان میں بھی بیان کیا، لیکن جب اساتذہ کے ساتھ بیٹھے تو فرمایا جب امریکہ تشریف لے گئے سان فرانسسکو میں، تو ایک امریکن عورت آئی ان کے پاس اور پوچھا کہاں ہے مولانا یونس پالن پوری، تو انہوں نے بتایا میں ہوں، کیا بات ہے؟ وہ تو پردہ نہیں کرتی لیکن ہمیں پردہ کرنا پڑا ان سے۔ تو انہوں نے کہا کہ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لے آئے اور مجھ سے فرمایا، اور یہ عورت جو ہے تمام امریکہ کے چرچ کے ہیڈ تھی، ہیڈ آف آل دا چرچز، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنا، اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور تو یہ اللہ تعالی اسلام کو پھیلا رہے ہیں۔ ہمیں اندازہ نہیں، مولانا کون ہے جو بہت ہندوؤں میں کام کرتے انڈیا میں، مولانا کریم صدیق جی، ان کے ذریعے سے بھی بہت اسلام پھیل رہا ہے۔ تو اور لیکن اور خود انہوں نے بیان کیا، ایک ڈاکٹر جو امریکہ سے وہاں ہندوستان گئے تھے، مسلمان ڈاکٹر، یہاں ساؤتھ مولانا کریم صدیقی کے ساؤتھ افریقہ آنے سے پہلے، تو انہوں نے بتایا کہ چرچ والے خود مسلمانوں کو دعوت دیتے کہ تم آؤ اور ہمارے چرچ میں اسلام کے متعلق بیان کرو، وہ بیان کرتے ہیں، اور ہر ایسے نشست میں، سٹنگ میں، تقریباً 3-4 لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. اسلام بہت پھیل رہا ہے. اور تقریباً کچھ سال ہوئے کہ ہمارا ایک پروگرام یہاں کالتن ول میں تھا جہاں مولانا مسعود نانا بھائی ہوتے ہیں, اور پھر اہلیہ وہ عورتوں کے پروگرام کے لیے ایک مکان میں ٹھہری ہوئی تھی. پروگرام پورا ہوا, میں لینے کو گیا تو جب میں باہر انتظار کر رہا تھا تو میں نے دیکھا پہلے ایک سفید عورت باہر نکلی. جب میری اہلیہ آئے میں نے پوچھا یہ سفید عورت کون تھی, تو کہا اس نے بھی اسلام قبول کیا. اور اس نے کہا چرچ کے اندر پادری کہتا ہے کہ اسلام بہت اچھا سچا مذہب ہے, اور پادری کہتا ہے کہ مسلمان اچھے لوگ ہیں. تو ہم دین کو نہیں پھیلا رہے, اللہ اپنے دین کو پھیلائیں گے. تو یہ لوگ بہرحال, یہ مجھے بیان کرنا تھا, اتنا پیسے خرچ کے لوگوں کو اسلام دین حق سے روکنے کے لیے. اور اللہ کی طرف سے ایک آدمی ایک خواب دیکھ لیتا ہے اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے. کتنے لوگ جو ہیں پوری دنیا میں ہمیں وہ آپ کو وہ یہ چیزیں نیوز میں نہیں ملے گی, لیکن وہ جو اس دوسرے غلط چیزیں وہ تو آپ کو نیوز میں بہت سب مل جائے گی, لیکن یہ چیزیں نہیں. پوری دنیا میں اسلام بہت پھیل رہا ہے, اور یہ لوگ اتنا پیسے خرچ کرتے اسلام پہ روک تھام کے لیے. تو ایک تو وہ بات مجھے عرض کرنی تھی تاکہ ہم اس کو سمجھیں. تھوڑا سا میں اور بھی بیان کروں. یہاں چپاٹا میں, زیمبیا میں چپاٹا ایک جگہ ہے, وہاں سے ایک جگہ پر ایک جو چیف تھا سربراہ تقریباً 200 گاؤں کے, اس نے اسلام قبول کیا. اور مسلمانوں کو, ایشین مسلمز کو جب پتا چلا چپاٹا میں کہ یہ اتنا بڑا آدمی اس نے اسلام قبول کر لیا, تو جا کے ان سے ملے کہ نہ کوئی تبلیغ جماعت ان کے پاس گئی نہ تو کوئی عالم ان سے ملے, یہ کیسے مسلمان ہوئے. تو جب ان سے ملے اور پوچھا تو انہوں نے بہت عجیب جوابات دیے, دو جواب. کہا میں پڑھا لکھا آدمی ہوں, گریجویٹ یونیورسٹی کا, میں بہت بکس کتاب پڑھتا ہوں اور ہر کتاب میں دیکھتا ہوں کہ کوئی مصنف ہوتا ہے, لیکن یہ کتاب میں نے پڑھی قرآن شریف, اور اس کے مضامین بالکل الگ, سب دوسری کتابوں سے اس کے مضامین الگ ہے. تو میں نے سوچا اس کی مصنف کون ہے, تو میں نے کتاب کو ایسے بند کری اور دیکھے کہ مصنف کون ہے, تو کوئی مصنف کا نام نہیں. اندر جو ہے سر ورق, پہلا ورق جو ہے وہاں مصنف کا نام, وہاں بھی کوئی مصنف کا نام نہیں, لیکن مضامین سے مجھے پتہ چلا کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے. ایک تو یہ جواب دیا انہوں نے. دوسرا جواب یہ دیا کہ یہ جتنے قرآن شریف کے نسخے جہاں بھی چھپے جب بھی چھپے تو میں نے دیکھا کہ اس میں کوئی فرق نہیں, سب بالکل برابر, ایک زبر زیر کا فرق نہیں, سب برابر. اور بائبل میں دیکھتا ہوں جب بھی چھپا جہاں بھی چھپا تو اس میں فرق ہے اور نئی باتیں آتی ہے اس میں. تو اس کی وجہ سے پھر میں مسلمان ہو گیا, اور مسلمان ہونے کے بعد میرے 200 گاؤں میں میں گیا اور میں نے سب سے کہا دیکھو میں مسلمان ہو گیا ہوں, اگر تم لوگ مسلمان نہیں ہوتے تو میں تم میرے نیچے نہیں رہ سکتے, میں تمہارا سربراہ اور بڑا نہیں. تو سب نے اسلام قبول کیا, لیکن یہ باتیں آپ کو اخبار میں نہیں ملے گی, وہ کبھی اس کو نہیں دیں گے, ظاہر ہے وہ کبھی نہیں دیں گے. اور ایسے ایک دو واقعات نے اگر اسی کو میں جو میرے تھوڑا سا جو میں جانتا ہوں اگر میں اس کو بیان کروں تو کتنے گھنٹے لگ جائیں گے کہ کتنے کتنے لوگ دنیا میں اس وقت جو ہے فی الحال اسلام قبول کر رہے. تو مطلب میرا یہ ہے کہ یہ لوگ اتنا اس کے پیسے, الذین ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ, تاکہ روکو اللہ تعالیٰ کے دین سے, لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور دوسری بات جو مجھے یہاں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ وہ تو خرچ کرتے ہیں, لیکن ہم سوچے کہ ہم کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے. شادیوں پر ہم کیسے شادیاں کرتے ہیں, اور ہالیڈیز پر ہم جاتے ہیں کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں, اور وہ سب پیسے اگر اللہ کے راستے میں ہم دیتے, کوئی مسجد بنواتے, کوئی کنواں کھودواتے, کوئی کتنے بیوہ ہے, کتنے یتیم ہے, کتنے مسکین ہے, یہ ریفیوجی سیریا کے اور دوسرے ملکوں کے, افغانستان کا کیا حالت ہے, پاکستان, ہندوستان, مسلمانوں, مدارس, مکاتب پوری دنیا میں, تو ہم بھی پیسے خرچ کرتے دوسری چیزوں میں. حالانکہ وہ پیسے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. کتنے مسلمان جو ہیں وہ دوسرے لوگ کا نام استعمال کرتے ہیں اور وہ کسینو کھولتے ہیں, وہ شراب خانہ کھولتے ہیں, تو یہ بھی تمام چیزیں, تو ہم بھی کتنے مجرم ہیں اس بارے میں. تو بہرحال ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا فسینفقونا, وہ تو اپنے پیسے خرچ کریں گے. بدر میں کتنا انہوں نے خرچ کیا, احد میں کتنا انہوں نے خرچ کیا, ثم تكون عليهم حسرة, پھر یہ انہی پر حسرت ہوئے گا, انہی کو افسوس ہوگا کہ ہم نے اتنا اپنے پیسے خرچ کیا, نتیجہ کوئی نہیں. تقریباً اب سے 20 سال پہلے کیپ ٹاؤن میں سب عیسائیوں کا بڑا سیمینار ہوا کہ پورا افریقہ میں جو ہم عیسائیت کو پھیلا رہے ہیں, ہماری ہمیں کتنی کامیابی ہوئی. تو لمبی چوڑی بات ہی مختصر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اتنا پیسے, اتنے ننز, اتنے این جی اوز, اتنا اتنا جنگلوں میں کام کرتے ہیں, ہاسپٹلز قائم کرتے ہیں, سکولز قائم کرتے ہیں, سب کچھ, لیکن ہماری کامیابی تقریباً مسلمانوں, جن لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور اسلام پر بیٹھتے ہیں, ہماری کامیابی تقریباً زیرو ہے. کچھ بھی کامیابی اتنے زیادہ پیسے خرچ کرنے سے, ایسے ہمیں ظاہر میں لگتا ہے کہ یہ لوگ بہت کامیاب, لیکن اسلام بہت پھیل رہا ہے اور مسلمان اس کے مقابلے میں تقریباً کوئی پیسے خرچ نہیں کرتے. مسلمان تیار نہیں کہ کوئی ہاسپٹل بنائے, مسلمان تیار نہیں کہ مکاتب کو قائم کرے, بہت کم ہیں لوگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے اور مزید کی توفیق عطا فرمائے, لیکن یہ کہ اس کے جتنا یہ لوگ خرچ کرتے ہیں اس کے مقابلے میں ہمارا خرچ تقریباً زیرو, لیکن ہماری مقابلے ہماری کامیابی کے مقابلے میں ان کی کامیابی تقریباً زیرو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے فسینفقونہا, یہ ان کے پیسے خرچ کریں گے, لیکن ثم تكون علیہم حسرۃ ثم یغلبون, پھر وہ یہ مغلوب ہو جائیں گے اور پوری دنیا میں مغلوب ہوئے. ایک وہ زمانہ تھا کہ اسلام کی حکومت پوری دنیا میں, خلافت عثمانی خصوصاً, خلافت راشدہ میں, اس کے بعد جو ہے خلافت عثمانی میں, یہ دوسرے تمام خلافتوں میں اسلام کتنا پھیلا اور پوری دنیا میں, اس وقت کی رہتی دنیا اسلام پوری دنیا میں پھیلی. والذین کفروا الی جہنم یحشرون, اور آخرت میں یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, یہاں اللہ تعالی نے ضمیر ظاہر کو استعمال کیا, یہ نہیں فرمایا وہم الی جہنم یحشرون. والذین کفروا اس کو ظاہر کیا, وجہ اس کی مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کے علم میں تھا کہ سب وہ جو کفار جنہوں نے اسلام کی مخالفت کی وہ سب کفر پہ نہیں مریں گے, ان میں وہ بھی ہیں جو اسلام کو قبول کریں گے. تو وہ لوگ جو کفر پر رہے اور کفر پر مرے اور کفر پر مرتے ہیں, وہ لوگ الی جہنم یحشرون. لیکن جو لوگ کافر بھی ہیں لیکن توبہ کرتے ہیں, اسلام قبول کرتے ہیں, جیسے کہ مولانا یونس صاحب نے آج بتایا کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ درس دیتے تھے, ان کے پڑوس میں وہ ہندو رہتا تھا اور وہ کہتا ہے میرا مذہب قاسم کا مذہب ہے وغیرہ, تو وہ تو بظاہر کافر تھا لیکن اندر دل سے مسلمان. تو اللہ تعالیٰ اس لیے ضمیر ظاہر استعمال کیا اور وہ فرمایا کہ وہ لوگ جو کفر پر رہے اور کفر پر مرے, الی جہنم یحشرون, وہ جہنم میں جمع کیے جائیں گے. اور کس طرح, اور یہ کائی کو لیمیز اللہ الخبیث من الطیب, تاکہ اللہ تعالیٰ تمیز کرے, فرق کرے خبیث کو طیب میں سے, کون ہے خبیث اور کون ہے طیب. یہ جنت اور جہنم اسی کے لیے ہے کہ خبیث لوگ جہنم میں جائے, طیب لوگ جنت میں جائے. اللہ تعالی ہم سب کو اہل جنت میں سے بنائے, اور وہ اہل جنت جو شروع ہی سے جنت میں جائے, یعنی اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور گناہوں سے ہمیں بچائے اور ایسی موت دے کہ ہمارے اوپر کوئی گناہ نہ ہو اور ہم سیدھے جنت میں جائے. تو یہ جو ہے وہ جنت اور جہنم, تاکہ اللہ فرق کرے خبیث اور طیب میں. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ, اور اللہ خبیث کو ایک دوسرے کے اوپر جمع کریں گے, یعنی سب کو ایک ڈھیر بنائیں گے, ہیپ بنائیں گے, سب کو ایک کے اوپر ڈالیں گے. فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا, پھر ان کو سب کے ساتھ ایک ساتھ دھکیلیں گے جہنم میں. ये नहीं कि लाइन लगेगी कि एक आदमी जहन्नम में गया, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, नहीं, उनको सब एक ढेर बनाएंगे और फिर उनको ढकेलेंगे पूरा का पूरा जहन्नम में। فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, یہی لوگ ہیں گھاٹے اٹھانے والے, نقصان اٹھانے والے, اور جو کفر پر مرے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے, ہمیشہ ابداً ابداً جہنم میں, اور کتنا سخت عذاب ہوگا. اس لئے آدمی کو بہت فکر ہونی چاہے اپنے ایمان کی, اور ایمان کی فکر, آخرت کی فکر, موت کیسے آئی وہ فکر ہونی چاہے, اور اس کے لیے گناہوں سے بچے, چھوٹے گناہوں سے بھی, گستاخیاں, بے ادبیوں سے بھی بچے, تمام چیزوں سے بچے, تاکہ گناہ زیادہ گناہ میں مبتلا نہ ہو. اور جیسے کہ مولانا یونس صاحب نے بیان کیا کہ ظہر کے بعد دو سنتیں, دو نفل بھی پڑھیں, اس کا کتنا ثواب. جتنے آدمی نیکی کرتا ہے اور نیکی کھینچ کے آتی ہے, پھر آدمی کی طبیعت میں نیکی اور آتی ہے اور وہ نیک بنتا چلا جاتا ہے. جی اب اللہ تعالی ارحم الراحمین ہے, اور جیسے عرض کیا یہ امتحان گاہ ہے. اللہ تعالی نے جیسے کہ استاد طالب علم سے کہا ذرا دیکھ کے کیا جواب دیتا ہے, ذرا سوچ کے جواب لکھ دو, تو اسی طریقے سے اللہ تعالی موقع دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی علی صلاۃ والسلام, قل للذین کفروا, یہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں, اسلام کی مخالفت, قرآن کی مخالفت, نبی کی مخالفت, این ینتہو یغفر لہو ما قد سلف, اگر تم توبہ کرو, اگر تم رک جاؤ تمہاری مخالفت اور دشمنی سے اور اسلام کے خلاف کام کرنے سے, تو تمہیں معاف کیا جاوے گا. اللہ اتنے ارحم الراحمین ہے, جو 99 آدمی کا قاتل تھا بلکہ 100 آدمی کو قتل کیا, اس نے توبہ کی, اللہ نے معاف کر دیا. جو آدمی 99 سال گبر تھا, بت پرست تھا, اس نے ہمیشہ کہتا سنم سنم, وہ اپنے بت کو عبادت کرتا تھا, بھول سے سمجھ نکل گیا, اللہ تعالی نے اس کو معاف کر دیا اور اس کو اپنا لیا. تو اللہ موقع دیتا ہے, تو آدمی کو توبہ کرنی چاہیے, توبہ کو لازم پکڑنی چاہیے. اور اللہ تعالی نے خود فرمایا یہ لوگ جنہوں نے اتنا کفر کیا ان سے بھی کہہ دو کہ انتہو, اگر تم رک جاؤ, یغفر لہو ما قد سلف, جو پیچھے سب جو ہوا وہ معاف کیا جائے گا. علماء نے لکھا ہے یہ حقوق اللہ کے بارے میں, اور حقوق العباد اس کو ادا کرنا پڑے گا. لیکن حج کے موقع پر عرفات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے دعا مانگی کہ اللہ سب گناہوں کو معاف کرو, اللہ نے فرمایا کہ سب میں معاف کرتا ہوں, حقوق العباد میں پکڑے جائیں گے. مزدلفہ سے چلنے سے پہلے یہ دعا بھی قبول ہوگی. اور ملا علی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً ہمارے شیخ فرماتی یہ دعا کے الفاظ بتائے, اللہم اغفر لنا ذنوبنا وتکفل برضا خصومنا, اللہم اغفر لنا ذنوبنا وتکفل برضا خصومنا, اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما دیجئے, اور حقوق العباد جو ہیں آپ لوگوں کو ان کے حقوق کو آپ اپنی طرف سے ان کو دے دیجئے, آپ ان کے دلوں میں ڈال دے کہ وہ ہمیں معاف. اور اس کی قبولیت کی نشانی یہ ہوگی کہ آدمی پھر کوشش کرے گا کہ جتنے لوگوں کے حقوق اس کے ذمے ہیں کہ وہ کوشش کرے گا کہ اس کو ادا کرے, اور جتنا پھر اگر بھی کچھ باتیں رہا اللہ اس کی طرف سے ادا کریں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ آدمی غلط کام کرتا رہے اور پھر بھی کہ بس یہ کہتا ہے کہ اللہ آپ ان کو ان کے حقوق, پھر آدمی اپنے راستہ کو صحیح بھی کرے. وہیں یعودو, اور اگر تم لوٹو تمہاری دشمنی کے ساتھ اور تمہاری اسلام اور مسلمانوں اور نبی اور قرآن کی مخالفت کے ساتھ, فقد مضت سنت الاولین, تو یاد رکھو کہ پہلے لوگوں کا حشر کیا ہوا, کیا ان پر گزرا, یہی تمہارے ساتھ بھی معاملہ ہوگا, یاد رکھو اس کو نہ بھولو. جی
ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن
مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
اور اگر یہ لوگ نہ لوٹے اور نہ رکے اپنے کفر وغیرہ سے تو مسلمانوں اب تمہیں یہ حکم ہے, مکہ شریف میں یہ حکم نہیں تھا, مدینہ پاک میں یہ حکم آیا جہاد کا, تو تم ان سے قتال کرو, یا تو اقدامی قتال یا تو دفاعی قتال, یعنی ڈیفینسو یا اوفینسو. اوفینسو قتال کرو تاکہ لوگ اسلام میں داخل ہو اور یہ لوگ کفر سے نکلے اور یہ لوگ جہنم سے نکلے, یا اگر وہ تم سے قتال کرے تو تم ڈیفینسو قتال کرو, تم بھی اپنی کوشش پوری کرو. اور اتنا یہ جہاد کا آخری مقصد جو ہے کہ اسلام دین اسلام دنیا میں غالب ہو جائے. کم سے کم یہ بھی ہم سوچے کہ ہم یہ دعا کرتے ہیں یا نہیں, کم سے کم یہ دعا کرنی چاہیے, یا اللہ اسلام مسلمانوں کو پوری دنیا میں غالب فرما, اور یہ کوشش بھی ہونی چاہیے, اور کم از کم اپنی ذات کے اعتبار سے اسلام کو ہم غالب کریں, پھر دوسروں پر بھی محنت کرے کہ اسلام پوری دنیا میں غالب ہو جائے, یہ بھی ہماری فکر ہونی چاہیے. یہ صرف ہماری عبادات درست ہو جاوے, ہم گناہوں اس کو چھوڑ دیں, یہ کافی نہیں ہے, بل اور صرف مسلمانوں میں تبلیغ کا کام یہ بہت ہی اچھا اور ضروری کام, لیکن یہ بھی کافی نہیں. ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ پوری دنیا اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے, اور اسلام پوری دنیا میں صرف غالب نہیں, لیکن ہماری خواہش یہ ہو ہر جن و انس جو ہے, اور دعا یہ کرے یا اللہ ہم سب جن و انس کو وہ اسلام ایمان نصیب فرما جس سے آپ راضی اور خوش ہوتے ہو, اسی پر ہمیں جینا نصیب فرما, اسی پر ہمیں مرنا نصیب فرما, اسی کے ساتھ ہمیں پھر جی اٹھنا نصیب فرما, اور اسی کے ساتھ جنت میں ہم سب کو داخل فرما. تو یہ ہے, وہاں تک ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اسلام یہاں لا الہ الا اللہ سے شروع ہوگا, اور وہاں تک ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اسلام جو ہے صرف دنیا میں غالب نہ ہو جائے, لیکن سب لوگ اسلام میں داخل ہو جائے, یہ ہماری خواہش اور کوشش ہونی چاہیے. تو وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ, کہ کوئی فتنہ دنیا میں نہ ہو. یہ جو کفر کا فتنہ جو کتنا بڑا فتنہ ہے, اور آج کون بچا ہوا یہ فتنہ سے, یہ سب فتنے ختم ہو جائے, بے پردگی ختم ہو جائے, میوزک ختم ہو جائے, یہ شراب ختم ہو جائے, جوا ختم ہو جائے, یہ تمام غلط چیزیں ختم ہو جائے, کوئی فتنہ باقی نہ رہے, سب اسلامی معاشرہ پورا بن جائے, یہ ہماری فکر ہونی چاہیے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, اور یہاں پھر اللہ نے اور وضاحت کی کہ دین جو ہے زندگی گزارنے کا طریقہ پورا کا پورا اللہ ہی کا ہو, یہ ہمیں فکر ہونی چاہیے. تو یہ ہمیں اس کے فکر ہونی چاہیے, اور آدمی سوچے کہ میں نے اپنی زندگی میں کتنے اس کی فکر کی, اپنے ذات کے لیے کتنے, اور اپنے ذات کے اعتبار سے کتنے میں نے اس کی فکر کی کہ پورا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے, میں نے اس کے لیے کتنی فکر کی. فَإِنْ انْتَهَوْا یہ ان قاتلوہم ان سے قتال کرو, لیکن اگر یہ رک جاوے دشمنی سے اسلام کی مخالفت سے کفر سے اور بت پرستی سے وغیرہ, فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے وہ جو تم کرتے ہو, یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر بھی دیکھتے ہو اور تمہارے باطن میں. الناس علی دین ملوکہم, بادشاہ جو ہے لوگ انہی کے, جیسے اس وقت مغربیت ویسٹرن سویلائزیشن اور ویسٹرن کلچر پوری دنیا میں غالب, تو سب لوگ ویسٹرن کلچر کے مطابق چلتے ہیں, تو تم کوشش کرو کہ اسلامی کلچر پوری دنیا میں پیدا ہو جائے, پھر جو ہے سب لوگ جو ہے لا محالہ وہ اسلام پر چلیں گے, لیکن اللہ جانیں گے کہ دل سے کون اسلام پر چل رہا ہے اور کون صرف یعنی تاکہ اس میں فائدہ ہے, زکوٰۃ کے پیسے ملیں گے, مال غنیمت ملے گا, مسلمانوں کی بہت رعایت ہوتی ہے جیسے آج جو ہے کفار کی بہت رعایت ہوتی ہے, اور مسلمانوں کے لیے سختیاں تنگیاں ہوتی ہے, تو اگر اسلام غالب ہو گیا تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے لیے سہولتیں پیدا ہوگی, تو کون ان سہولتوں کے لیے اور کون سچی دل کے ساتھ اسلام کو قبول کرتا ہے, یہ فإن اللہ بما يعملون بصیر، وإن تولوا، اور اگر یہ لوگ نہ مانے، آپ نے پوری کوشش کی، جہاد کی، اور یہ لوگ پھر بھی نہ رکے، اور یہ لوگ دل سے مسلمان نہیں ہوتے، صرف ظاہر میں، اگر یہ لوگ منہ پھیرے، فعلموا، تو تم جانو، ان اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، مددگار ہے، اللہ تعالی تمہارے دوست ہے، اللہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے، تم صبر کرو دنیا میں، لیکن اللہ کے بن کے رہو، اگر سے جتنے مخالف لوگ باتیں چلتی ہو، کتنا پروپیگنڈا اسلام کے خلاف ہوتا ہو، تم لوگ اس کی فکر اور پرواہ مت کرو، تم یہ جانو کہ اللہ تعالی ہمارا مولا ہے، مولا مددگار کو کہتے، مولا دوست کو کہتے، مولا متولی امور کو کہتے، جو تمہارے سب کام کی ذمہ دار ہے، وہ ہی مولا، اور اللہ کیسے مولا ہے، نعم المولا ونعم النصير، بہترین مولا ہے اور بہترین مددگار ہے، اللہ جیسے کوئی مولا نہیں اور اللہ جیسے کوئی مددگار نہیں، تو تم پوری کوشش کرو اسلام کو پھیلانے کے لیے، نہ مانے اور وہ اس نہ روکے اسلام سے، تو تم اپنا کام کرتے رہو، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہو، صبر کرتے رہو، وہ یہ کہے کہ داڑھی منڈوانا چاہیے تو تم مت منڈواؤ، تم اللہ پر بھروسہ کرو، تم کہتے یہ لوگ کہتے کہ اسلامی لباس مت پہنو، تم ان کی بات نہ مانو، اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ تمہاری مدد کریں گے، تو یہ سورت میں شروع ہوا انفال کے ساتھ، بدر کو موضوع بنایا، اور پھر بہت سے تعلیمات علماء کے لیے اللہ تعالی نے نصیب بیان فرمائی، مداہنت فی الدین کتنا بڑا گناہ ہے، اور مخالفت ہوتی رہے گی کفار کی طرف سے، تم اس کی فکر نہ کرو، تم اس کی کوشش کرو کہ تم اسلام کو غالب کرو، آج ہم بہت چلاتے چیختے ہیں کہ یہ کفار مسلمانوں کے خلاف ہے، لیکن کون اتنا کرتا ہے کہ اسلام کو زندہ کرنے کی کوشش، جیسے کہ ایک جوان لڑکا وہ پانی میں ڈوب رہا تھا، تو وہ چیخا اور ایک آدمی سے کہا کہ میری مدد کرو، تو وہ آدمی نے ان کو پہلے بیان کرنا شروع کیا کہ تم کیوں پانی میں گھسے جب تمہیں تیرنا نہیں آتا، تو اس نے کہا چاچا پہلے مجھے بچاؤ، بعد میں مجھے بیان کرنا، پہلے تو مجھے بچاؤ، تو آج بھی ہم کفار کے خلاف یہ لوگ کارٹون بناتے، ہم ڈیمونسٹریٹ کرتے، ہم مارچ کرتے ہیں، لیکن ہم کتنا دین پر چلتے ہیں، یہ اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، ہم خود کم از کم خود تو اپنی ذات اور پھر اپنی فیملی پر، اپنی معاشرہ جو ہے، اور جتنے اچھے دین کا کام ہو رہا ہے، عالم کا بننا، تبلیغ میں جانا، خانقاہ میں جانا، دوسرے سب اچھے کام جو ہے دین کا، ہم وہ کرتے ہیں یا نہیں، صرف شکایت کرنا اور بولتے رہنا اس سے فائدہ نہیں ہوگا، آدمی خود کچھ کرے اور دین کو کم از کم اپنے اندر پیدا کرے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قبول فرمائے، غلطیاں کو معاف فرمائے، اور میں یہ پانچ دعا کرتا ہوں، وہی ہماری دعا ہے سبق کے آخر میں، اور یہ پانچ دعائیں بزرگوں سے ملے اور بزرگوں کی برکت سے میں آپ کو بھی سنا دوں یہ دعائیں، اور وہی ہماری دعا ہے، ایک ہے ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے قبول فرما، تقبل باب تفاعل سے ہے جس میں تکلف ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے، آپ اپنی مہربانی سے قبول فرما دیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا، اور جتنے ہم سے غلطیاں ہوئی، غلط بیانی ہوئی، بکواس ہوا یا گستاخی ہوئی، غلط کچھ بیان ہوا یا غلط سمجھایا یا غلط سمجھے یا ہم نے توجہ سے نہیں سنا، جو بھی ہم سے غلطی ہوئی، تب علینا انک انت التواب الرحیم، دوسری دعا ماشاء اللہ لا قوة الا باللہ، یہ مولانا ادریس کاندھیلوی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا کہ اپنے کوئی بھی نعمت دینی ہو یا دنیاوی، یہ دعا پڑھے تو انشاءاللہ وہ نعمت ہمیشہ آپ کے پاس باقی رہے گی، زائل نہیں ہوگی، تیسری دعا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، الحمد للہ الذی بہ تتم الصالحات، سب تعریف اللہ تعالی کے لیے جن کی برکت اور توفیق سے، جن کی مدد سے یہ کام پورا ہوا، تو آدمی کے اندر آدمی کتنا بھی بڑا کام کرے اس کے اندر تکبر پیدا نہیں ہوگا، وہ یہ جانے گا کہ اللہ آپ کی توفیق سے ہوا، آپ نے کیا اور آپ اللہ کی تعریف کرو گے، الحمدللہ الذی بہ تتم الصالحات، پھر کفارہ مجلس کی دعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اس دعا کی برکت سے جو کچھ غلطیاں ہوئی وہ اللہ معاف کر دیتے ہیں اور عمل کو صحیح کر کے پھر اپنے نامہ اعمال میں جمع ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ یہ دعا کی برکت سے اس عمل پر مہر لگ جاتا ہے اور پھر وہ عمل ہمیشہ اپنے پاس باقی رہے گا, وہ کسی اور کے پاس نہیں جائے گا, حقوق العباد وغیرہ میں وہ عمل اپنے پاس باقی رہے گا. اور اخیری دعا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ ایسی دعا ہے کہ چھوٹا سا چھوٹا عمل کیا یہ دعا پر ہی وہ عمل کا ثواب اتنا زیادہ کر دیا جائے گا کہ بہت بڑا ترازو منگانا پڑے گا, وہ قیامت کے دن منگوایا جائے گا اور اس پر پھر اس کا وزن کیا جائے گا. اور درود شریف بہرحال ضروری ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. درود شریف کی برکت سے سب دعائیں قبول بھی ہو جاتی ہیں. درود شریف ایسا عمل ہے خود بھی مقبول ہے عند اللہ. الصلاۃ علی النبی مستجاب قطع 100% قبول ہے. اور اس کے ساتھ جو بھی جس عمل پر درود شریف پڑھا جائے تو وہ عمل بھی قبول ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے. اذان بھی ہو رہی ہے, اذان کے وقت کی دعا بھی قبول ہوتی ہے, اللہ ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیرا.